الصلوات.
فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلوات محمد وعلى آله. محرم الحرام سن 31 ہجری کی آج چوتھی تاریخ ہے، اور ان تقریروں کا موضوع ہے اسلام اور مسلمان. ارشاد عربی سے لائی ہو رہا ہے کہ کوئی انسان اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو اس بات سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ اچھے کام، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے کام انجام دیتا رہے، اور اس کے جو جذبات ہیں وہ قول بن کر زبان پر آ جائیں کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلم ہوں. اب کسی تمہید کا موقع نہیں ہے. اسلام میں دو چیزیں ہیں، احکام اور اقدار، رولز ریگولیشنز اور ویلیوز. تو میں آپ کے سامنے اسلام کا مشن اسٹیٹمنٹ پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام میری ناچیز رائے میں وہ جو روایتی ٹائپ کا مذہب ہوتا ہے، جو تصور مذہب کا ہے، وہ نہیں ہے. یہ ایک مشن ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سکون دینے کے لیے آیا ہے اور آخرت میں بھی چین دینے کے لیے آیا ہے. یہ ایک مشن ہے. حضور کے لیے دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، بعثت اور رسالت. اور عربی رشنی کو آپ اگر دیکھیں گے تو بعثت کے معنی بھی مشن کے ہیں اور رسالت کے معنی بھی مشن کے ہیں. تو مشن اسٹیٹمنٹ کے سلسلے میں نے کل آپ پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ اسلام کے ویلیوز پیش کیے تھے، احکام نہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں. اس لیے کہ رولز اور ریگولیشنز زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اگر کسی حکم کا کوئی انسان غلط استعمال کر رہا ہے یا زمانہ ایسا ہو گیا بدل گیا ہے کہ اب اس حکم کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے یا اس حکم میں تبدیلی لانا ضروری ہے تو قدرے فکسڈ ہیں, ویلیوز فکسڈ ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا ہے. ان قدروں کے ساتھ ہم کو احکام کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, وقتاً فوقتاً ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اسی کا نام ہوتا ہے اجتہاد. اجتہاد معنی نئے مسائل گھڑنے کے نہیں ہے, ری اپلیکیشن آف شریعہ. اجتہاد معنی ری اپلیکیشن آف شریعہ. تو قدریں نہیں بدلتی. نماز کا حکم بدل جائے گا کہ سفر میں آپ کیسے پڑھیں گے, حضر میں کیسے پڑھیں گے, بیماری میں کیسے پڑھیں گے, ٹھیک ہیں تو کیسے پڑھیں گے, روزے کے احکام بدلتے رہیں گے. یہ تویل الفتویٰ و تویل الاحوال, حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ شریعت کا ڈائنمزم برقرار رکھنے کے لیے فتوے بدلتے رہتے ہیں. فتوے بدلتے رہتے ہیں, حکم بدلتا رہتا ہے, مگر ویلوز نہیں بدلتی. اقدار اور قدر اپنی جگہ پر جمی ہوئی رہتی ہے. اب میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام میں جو عقل کی اہمیت ہے, سمجھ, فہم, انٹلیکٹ, وہ کسی شے کی اہمیت نہیں ہے. یہ حکم نہیں ہے, یہ ویلو ہے. یہ چینج نہیں ہو سکتی, یہ چینج نہیں ہو سکتی. دوسری شے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, بس نٹسل میں دو منٹ میں کر دوں, وہ ایجوکیشن, نالج, علم, یہ چینج نہیں ہو سکتی. ہر ایک کو انصاف ملے, یہ چینج نہیں ہو سکتی. اب کوئی آدمی اگر شریعت کے کسی حکم کو مس یوز کر رہا ہے تو یہ قدر سامنے آ جائے گی, وہ حکم بدل جائے گا. ہر ایک کو کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اب وہ موضوع میں اگر آئے گا تو میں لوں گا, اس کو کور کروں گا اگر وقت مجھے ملا. فی الحال اتنا آپ سمجھ لیں مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اسلام نے بہت زبردست مصلحتوں کے تحت عورت کو عام طور پر طلاق کا حق نہیں دیا ہے. اسپیشلی وہ اس کم کے باوجود ہے کہ لے سکتی ہے, لیکن عام حالات میں بیسیکلی اس کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے. مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے, لیکن اگر ایک دولت مند مرد, اس کو ایسا مرض ہوا کہ ڈاکٹرس نے کہا کہ اب آپ کی زندگی 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں اور بیوی سے اس کے تعلقات کسی وجہ سے صحیح نہیں تھے, تو محض بیوی کو اس نے محروم کرنے کے لیے اپنی میراث سے اس کو بالکل صحیح طریقے سے طلاق دے دی, بالکل صحیح طریقے سے جو پرانی طریقہ ہے اس طرح طلاق دے دی. مگر یہ پرانی طریقے سے بھی طلاق جو دی گئی ہے یہ انویلڈ ہو جائے گی, اس لیے کہ اس کو حق طلاق دیا گیا تھا, اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے گا, نا انصافی نہیں کرے گا, انجسٹس کرے گا, تو یہ حق فارفیٹ ہو جائے گا, اس سے وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے. تو یہ کچھ ویلوز تھی. یا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام غربت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, اور میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح واجب کفائی یہ ہے کہ میت کو, اگر کوئی میت پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کا وارث نہیں ہے, تو پورے اسلامی معاشرے پر واجب ہے کہ اسے غسل دے, کفن دے, دفن کرے, نماز پڑھے. بلکہ یہ حق انسانی ہے, اگر کسی کافر کی میت بھی ہے تو کم سے کم اس کو دفن کرنا یا اس کی جو کریمیشن کا طریقہ ہوتا ہے انجام دینا, یہ اس کا حق انسانی ہے. تو جس طرح سے میت کا غسل دینا واجب ہے, اسی طرح سے اگر آپ کے علم میں ہے کہ پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کا کی بھوک مٹا سکتے ہیں, تو جس جس کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ایک انسان بھوکا بیٹھا ہوا ہے, ان سب پر فرض ہے کہ اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کریں, ورنہ پورا معاشرہ گناہگار ہوگا. اور اگر ایک نبی اس فرضے کو پورا کر دیا تو سارا معاشرہ بری و ذمہ ہو جائے گا. نکسل میں میں نے اس کی آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اب ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں. اتنا عرض کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں, بالکل بھی بالکل عالم نہیں ہوں. میں انتہائی معمولی انسان ہوں. تھوڑا سا میں نے دین کا مطالعہ کیا, بہت تھوڑا سا, نہ ہونے کے برابر.
مگر خاص طور پر ہمارے فرقے میں علماء کی بڑی ذمہ داری ہے. جو علماء حق بحثن وجوب انجام دیتے ہیں, علماء کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے, علماء کا کام صرف مسائل بیان کرنا نہیں ہے, علماء کا کام ہے کہ معاشرے میں اقدار اسلامی کو نافذ کرائیں, اسلامک ویلیوز کو نافذ کرائیں. کل کی مجلس میں آیت اللہ عربی صاحب نے ایک بات کہی تھی تو مجھے بھی ہمت ہو رہی کہ میں آپ کے سامنے اس کر دوں. انہوں نے فرمایا تھا اور صحیح بات کہی تھی کہ دین سے ان کی زبان ذرا بڑے عالم ہے تو وہ ذرا موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں, خود دبلا پتلا ہوں تو میں پتلے پتلے الفاظ استعمال کرتا ہوں. میں کہا انہوں نے یہی تھا کہ دین کو تجارت بنا لیا گیا ہے, یہ بات صحیح ہے. کیونکہ انہوں نے کہا اس لیے میری ہمت ہوئی کہ میں تصدیق کروں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت دین کو تجارت بنا لیا گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رازق العباد ہے, زمین ارزاقہم, وہ آپ کی روزی کا ضامن ہے. آپ اس کے سپاہی بن کے تو دیکھیے, آپ اس کے سپاہی بن کے دیکھیے. دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین کے ذریعے اپنی مشکلیں دور کریں, دین اس لیے کہ ہم دین کے ذریعے سے معاشرے کی مشکلیں دور کریں, عوام کی مشکلیں دور کریں, جو بھی مشکلیں ہیں ان کی خادم بن کر اسے دور کریں, حاکم بن کر دور نہ کریں. تو آپ ذرا سے میں مشن اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کر دیتا, ایک تھوڑا تھوڑا بیان کرتا جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے. تو آج میں نے کاغذ پوسٹ بنایا تو بڑی لمبی فہرست ہو گئی, وہ تو مشکل ہے میرے لیے. اس لیے اب میں تھوڑی تھوڑی تفصیل سے ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. مشن اسٹیٹمنٹ کے ذیل میں آج بیسویں اور اکیسویں اور انیسویں صدی میں آزادی کے نعرے بلند ہوئے ہیں, مگر اسلام نے اس وقت آزادی بشر کا سلوگن نہیں دیا تھا, نعرہ نہیں لگایا تھا, عملی طور پر اس کو پیش کر دیا تھا اور معاشرے میں برپا کر دیا تھا جب کوئی اس طرح کی باتیں جانتا بھی نہیں تھا. ایک بیسک شے ہے آزادی, آزادی خیال, آزادی عقیدہ, آزادی گفتگو. اس میں آپ سمجھا تو سکتے ہیں, جبر نہیں کر سکتے. آپ سمجھا سکتے ہیں مگر جبر نہیں کر سکتے. آج سے 1500 برس پہلے مولا علی نے فرمایا, اب سے 1500 برس پہلے مولا علی نے فرمایا کہ لا تجعل نفسك عبدا للغير فقد خلقك الله الرحمن. یہ خطاب اپنے بیٹے سے مگر آپ سب سے خطاب ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کی کسی طرح کی بھی غلامی میں نہ دے, اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا. یہ یورپ نے اس خیال کو چرایا ہے اور پھر ٹوٹے موٹے الفاظ میں منہ چڑھایا گویا اس اور کو اپنی طرف منسوخ کر کے, اور وہ سب چوریاں تو خیر ہوئی ہیں. یہ آپ کے مولا کا ارشاد ہے کہ لا تجعل نفسك عبدا للغير فقد خلقك الله الرحمن, اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں نہ دو, اور کسی طرح کی غلامی میں نہ دو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. دیکھیے غلامی سے آپ بچ نہیں سکتے, میں بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں. غلامی سے آپ بچ نہیں سکتے, چاہے کوئی انسان ہو, چاہے کوئی قوم ہو, چاہے کوئی ملک ہو, غلامی سے اس وقت تک بچ نہیں سکتا ہے جب تک دنیا سے بے نیاز نہ ہو جائے. جب تک استقلال اس میں پیدا نہ ہو، جب تک وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ادھر محتاج ہوا ادھر غلامی آئی. عبد العلی کے بغیر تو مسئلہ چل ہی نہیں سکتا. ادھر محتاج ہوا ادھر غلامی آئی. میں جس کا ماننے والا ہوں، یا خدا کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں، یا اس کے بعد علی کسی کے محتاج نہیں تھے سب ان کے محتاج تھے. ایک مثال مجھے آپ بتا دیں، ایک مثال. پوری زندگانی یہ مولا پر نظر ڈال کر کے جب مولا اپنی کوئی مشکل لے کر کسی کے پاس گئے ہوں کہ یہ مشکل میری حل کرو، کتنے بڑے مولا. اور جہاں جہاں تک آواز ڈالی، ایک مثال، ایک مثال، جب مولا گئے ہوں کسی کے پاس کہ میری یہ مشکل حل کر دو، اور کون ہے وہ کہ جو علی کے در پر نہیں آیا؟ سب کو جانے دیجئے، سب کا احترام ہے، سب کی منزلت ہے، سب کا احترام ہے، سب کی منزلت ہے. حد یہ ہو گئی کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب اللہ نے رسول سے کہا کہ ناد علی ان علی کے پکارو علماء کو محمد وار. اس لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ علی شرک نہیں ہے، اس وقت موقع نہیں تھا میں اس بات کو سکتا. اس لیے میں نے اس کیا تھا کہ ناد علی علی کو پکارنا شرک نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے کہ نہیں ہے، مگر اسی وقت تک جب اللہ حکم نہ دے دے. جب اللہ حکم دے دے تو سجدہ کرنا غیر خدا کو عین توحید ہو جاتا ہے. اللہ نے جب ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا پالے والے تیرے علاوہ ہم کس کو سجدہ کریں، ہم تو دیوبند سے پڑھتے آ رہے ہیں. جانتے تھے اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، مگر اللہ خود کہہ رہا ہے تو ہم سجدہ کریں گے. تو اگر کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارا نہیں بھی جا سکتا ہے، تو جب اللہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات کو. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ احتیاج کاری اور غلامی چلی. آدمی کسی کا محتاج ہوا، ملک کسی کا محتاج ہوا، قوم کسی کی محتاج ہوئی اور غلامی چلی. اس لیے سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہر میدان حیات میں، ہر فیلڈ آف لائف میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ دنیا کے کسی کے محتاج نہ رہیں. جب وہ محتاج نہیں رہیں گے تو غلام بھی کسی کے نہیں ہوں. اب غلامی بہت سی طرح کی ہوتی ہے. ایک غلامی تو ہے جس میں سے آپ بھی بہت سے حضرات کہیں یا نہ کہیں مگر ہیں، تو بیوی کی غلامی. کون شادی شدہ ایسا ہے جو بیوی کا غلام نہیں ہوتا انکلوڈنگ می؟ وہ ہے ہی چیز ایسی، بھائی کیا مجبوری کی بات. تو جب کسی کا تصور میں آزادی ہے بشر کا، میں واقعہ ارسطو کے افلاطون کیا پڑھوں آپ کے سامنے، ان کے خیالات کیا تھے وہ سب کو جانے دیجئے، بس میں نظر کر جائے کسی کے ذہن میں بھی یہ خیالات نہیں تھے کہ آزادی بھی کوئی شے ہو سکتی ہے. اس وقت اسلام نے آزادی بشر کا نعرہ بلا نہیں کیا بلکہ اس کو اپنا مشن قرار دیا. عزیزوں، مولا علی نے فرمایا ہے کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. جاہل کی عجیب عجیب جملے ہیں یہ. بھائی علی کے جملے وہ ہیں کہ جو میں نہیں کہوں سونے سے لکھے جانے کے لائق. سونا سونا ہونا کیا چیز ہے؟ چھوڑیے، سونا ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بادشاہوں سے لمبت رکھنے والی چیزیں ہیں. یہ ملٹی ملین لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے سونا. علی کی یہ توہین ہے اگر میں کہوں کہ یہ جملے ان کے سونے سے لکھنے کے لائق ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ علی کے جملے وہ ہیں, علی کا ہر جملہ وہ ہے کہ جو آب کوثر سے لکھے جانے. آپ محبت میں نعرے لگاتے ہیں, میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں, مگر جتنے نعرے آپ لگاتے ہیں اتنے سیکنڈ میرے کم ہو جاتے ہیں, اتنے ہی منٹ میرے کم. یہ تو فکس ٹائم معاملہ ہے. آپ نعرے ضرور لگائیں, منع نہیں کرتا آپ کو, لیکن تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لال. تو آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کی علامت یہ ہے, جہالت زدہ کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی حد وسط پر نہیں رہتا. یا اس ایکسٹریم پر چلا گیا یا اس ایکسٹریم پر چلا گیا, ادھر بھی ہلاکت ہے ادھر بھی ہلاکت ہے. میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے دے دوں. جیسے عربی زبان میں تین لفظیں آتی ہیں, جبن, تحور, شجاعت. جبن کے معنی کیا ہے؟ کسی نے بھو سے کہا آپ چل پڑے, کسی طالب کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ اس کے مطلوب ہیں اور آپ بھاگ کھڑے ہوئے. نہیں سمجھا تو نہ سمجھی میں کیا کہوں. جو ڈرپوک انسان ہو, بہت گزرے ہیں ڈرپوک بھائی آپ, کیونکہ علی والے اس کے ڈرپوں کو وہ زیادہ پہچانتے نہیں, آپ کے ایریا میں نہیں رہے ہیں, لیکن گزرے ہیں بہرحال. ہر جگہ بےچارے کمزور دل والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو کہیں خطرے میں ٹکنے پر تیار نہ ہو, بالکل خطرے کا احساس ہوا, بھاگا وہاں سے. وہ اس بھاگنے کو کہا جاتا ہے جبن, بھگوڑا, جسے بھگوڑا کہا جاتا ہے, جو کہیں ٹکنے پر تیار نہ ہو. ایک ہوتا ہے تحور. تحبر کے معنی ہوتے ہیں, اب میں کیا کروں, اردو تو بھائی بولی ہے, عربی زبان ہے, اب میں یہ ترجمہ کروں, میں تو لکھنؤ سے آیا ہوں. تحبر کے معنی کیا ہے؟ پھٹ پڑے, پھٹ پڑے. نہ اپنی طاقت کو دیکھا, نہ دشمنی طاقت دیکھا, موقع ہوا یا نہیں ہوا, اس سے بہتر کوئی صورت ہو سکتی تھی اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی, کچھ نہیں, بس ان کو تو بات کی برداشت نہیں, پھٹ پڑے انجام جو کچھ بھی ہو. یہ ہے تحور. شجاعت کیا ہے؟ شجاعت بہادری کا نام نہیں ہے, شجاعت جسم کی طاقت کا نام نہیں ہے, شجاعت ہے انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا. یہ رسول نے فرمایا ہے, یہ رسول نے فرمایا. آپ نے کہا دو پہلوان کچھ ہم کتا لڑ رہے ہیں, رسول بھی کھڑے ہو گئے, کہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کہاں یہ دو پہلوان لڑ رہے ہیں, جو پٹکے گا وہ بڑا پہلوان ہے, جو گر جائے گا وہ چھوٹا پہلوان ہے. آپ نے فرمایا دونوں چھوٹے پہلوان ہیں. کہا یہ کیا, دونوں چھوٹے پٹکا, اگر پٹا ہوئے تب بھی چھوٹا ہے, اور بےچارا پٹکا جائے تب بھی چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے جسم کو نہیں پچھاڑتا, اپنے نفس کو پچھاڑتا ہے. یہ ہے شجاعت, نفس پر قابو پانا. اس لیے یقیناً بدر میں, احد میں مولا علی کی شجاعت کے جو نمونے آئے, وہ بھی شجاعت کا نمونہ ہے, مگر اس سے بڑا نمونہ ہے شب ہجرت کھینچی ہوئی تلواروں میں سونا. اس سے بڑا نمونہ, یہ نفس پر قابو ہے. کون سے کھینچی ہوئی تلوار ہے بھائی؟ ایک تلوار کے پیچھے کوئی نہیں سو سکتا ہے بھائی, 40 تلواریں کھینچی ہوئی والی سو رہے ہیں. کوئی اور کہتا تو ہم یقین کرتے, خود ہی فرمایا ہے, اب سونے کے جو بھی مانی ہوں, خود ہی فرمایا کہ جیسی گہری نیند مجھے شب ہجرت آئی, زندگی میں کبھی نہیں آئی. تو بد احد میں شجاعت کا نمونہ, مگر اس سے بڑا نمونہ شب ہجرت, اور اس سے بڑا نمونہ بعد رسول 25 برس خاموش رہنا. یہ 25 سال کی کنٹینیوس شجاعت ہے، مسلسل شجاعت ہے. تو جبن بھی قابل مذمت، تحبر بھی قابل مذمت، انسان کی صفت کمال ہے شجاعت. عربی زبان میں ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے اقتصاد. بخل و اسراف دو ایکسٹریمز. بخل کے معنی کیا ہیں؟ بخل کے معنی کیا ہیں؟ بخل کے معنی یہ ہیں کہ جان چلی جائے جیب سے پیسہ نہ نکلے. ڈالر پر ناک بنے دیکھ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. استعمال نہیں کریں گے، کسی کو دیں گے نہیں، نہ اپنے خرچے میں آئے گا نہ دوسرے کے خرچ. یہ کہلاتا ہے بخل، کنجوسی جس کو کہتے ہیں، کنجوسی یہ ہے بخل. یہ کشتی میں دوسرا ہے اسراف. کراچی کی بات ہے، میں کر رہا ہوں کے سامنے، 2010 شروع ہونے والا ہے نا. لکھنؤ کے، میں نے لکھا نہیں ان کو بھائی، مگر میرے والد مرحوم نے بتایا تھا، لکھنؤ میں ایک نواب تھے، نواب سن 2010، ان کا کراچی میں آ کے انتقال ہوا. نواب سن 2010، سن 2010 آپ سمجھے نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا اس کو. جب میں نے کہا کہ ابھی شروع ہونے والا جنوری سے سن 2010، وہ 1910 والی بات ہے. سن 2010، سن 1910، آپ سمجھے، آپ سن 2010، وہ سن 2010 کے نواب تھے. اس زمانے میں زمینداری ہوتی تھی، جب ان کے والد کے انتقال ہوا تو وہ نابالغ تھے، ان کا بڑی جائیداد تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، وہ کورٹ آف پاس میں چلا گیا. سن 2010 میں وہ بالغ ہوئے، سن 2010 کی جنوری میں وہ بالغ ہوئے. بہت سا پیسہ ان کو ملا، جتنا پیسہ ملا تھا انہوں نے اس بے دردی سے اڑایا. اے بھائی آصف صاحب، سگریٹ وہ پیتے تھے، تو بھائی سماتے اس زمانے میں 10 کا نوٹ سگریٹ پر لپیٹ کے، وہ 10 کا نوٹ بھی چل رہا ہے فقط اپنی نوابی دکھانے کے لیے کہ میں نواب ہوں. سماور ہوتا تھا اس زمانے میں، میرے بچپن تک تھا، اس میں کوئلے کے بجائے نوٹ ڈال ڈال کے چائے بناتے تھے، والد نے مجھ سے خود بتایا. نتیجہ کیا ہوا کہ جنوری میں نواب ہوئے تھے، دسمبر میں فقیر ہو گئے. اس لیے لکھنؤ والوں کا نام رکھا نواب سن 2010. پھر ان کا یہاں بےچارے کراچی میں آ کے انتقال ہوا. ان کے چھوٹے بھائی کو میں نے دیکھا تھا، ان کو میں نے نہیں دیکھا، میرے ہوش سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ پیسہ اڑانا، یہ اسراف و تبذیر ہے، اس میں کیا فرق ہے، وہ اثر نے موقع نہیں ہے. تو اڑا دینا اسراف، ناک بن کر بیٹھ جانا بخل، جہاں ضرورت ہو وہاں اتنا خرچ کرنا جتنی ضرورت ہے، یہ ہے اقتصاد. مڈ وے، میرے ہی خاندان کے بزرگ تھے، کھانے پینے کا معاملہ سن لیجئے بھائی، تھے میرے عزیز تھے بھائی، بہت کا نام نہیں لوں گا، مرحوم ہو گیا، بڑے عالم تھے، اللہ کے درجات کو بلند کرے. بھائی میں آپ سے اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ زندگی بھر انہوں نے دال کھائی، زندگی بھر انہوں نے دال کھائی، مگر دال کو بھی بدمزہ بنانے کے لیے دال میں ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے کہ یہ بدمزہ ہو جائے. کس اللہ نے کہا تھا بھائی؟ کس اللہ نے کہا تھا کہ آپ دال بھی کھائیں تو بدمزہ بنا کے کھائیں؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، خوب اچھے اچھے کھانے کھائیے، اللہ نے آپ منع نہیں کیا ہے. تو ایک یہ مثال ہے کہ دال بھی کھا رہے ہیں تو اس میں پانی ملا کر کھا رہے ہیں. ایک تازہ بتازہ مثال ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جان جائے خرابی سے، ہاتھ نہ اٹھے رکابی سے. چاہے اسپتال چلے جائیں مگر حلوہ چھوٹ نہیں سکتا. یہ دوسرا اینڈ ہے، یہ دوسرا اینڈ ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اور بقدر ضرورت متوازن کھانا کھانا، یہ ہے قابل مدوسنا. اس سے آدمی کی صحت تندرستی ٹھیک رہتی، اس سے بھی آدمی کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اس سے بھی آدمی کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے, تین مثالیں میں نے دی آپ کے سامنے, ایک یہ ایکسٹریم, ایک وہ ایکسٹریم, اور بیچ میں ایک حد وسط. آزادی کی بھی صورت یہی ہے, ایک ہے غلامی, قید, پابندی, ایک ہے آزادی, ایک ہے آوارگی. یہ آواری میں سمجھ لیجیے گا آپ, یہاں جو ہوٹل ہے نا, ہوٹل کا آواری, کاواری کیا نام ہے اس کا, ہاں تمہیں آواری, وہ آواری سمجھ لیجیے گا. آوارگی, آوارگی, لالیسنیس, کوئی قانون نہ ہونا. تو لالیسنیس اور آوارگی یہ بھی قابل مذمت, اور قید اور غلامی اور بیجا پابندی یہ بھی قابل مذمت, آزادی جو درمیانی شے ہے. اسلام اس کا علم بردار ہے. اب میں نے اس کیا تھا تو سامنے کی غلامی کی کئی قسم ہوتی ہے بھائی, میں ممبر پر بھی کوشش کرتا ہوں, دعا کی جلدا سے کہ جھوٹ بات نہ کبھی مجھے منہ سے نکلے. ایک غلامی کی مثال مجھے پہلے دینے تھے وہ یاد آ گئی تو میں آپ کو دے رہا ہوں. جو حضرات رکھوں سے آئے ہوئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا, ہمارے گھر پر ایک صاحب رہتے تھے بےچارے, ان کا انتقال ہو گیا, اب ہم ان کا نام نہیں لیں گے, بہت سیدھے آدمی تھے بےچارے. تو والد کے انتقال کے بعد پھر وہ بےچارے اپنے گاؤں چلے گئے ضلع فیض آباد میں, ان کی بیوی بھی وہاں بےچاری ضعیفہ رہتی تھی. انہیں کے گاؤں کے پاس ایک اور گاؤں قصبہ ہے سکندر پور, وہاں ایک بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ضعیف ہو گئے, حکیم علی حیدر صاحب, انہوں نے یہ واقعہ مجھ کو سنایا. تو مولوی صاحب سنیے, ایک رات میں سو رہا تھا, ان کا نام لے کر نام نہیں لوں گا, بےچاری کی روح شرما جائے گی, کہ وہ میرے دروازے پر رات کو 2 بجے چیخ چیخ کر روتے ہوئے آئے, چیخ چیخ کر رو رہے ہیں, ہاں ہاں ہاں, میں گھبرا کے نکلا باہر, میں نے کہا ان کا نام لے کے, کیا ہوا, کیا ہو گیا؟ پھر حکیم صاحب میں یتیم ہو گیا. یتیم ہو گئے؟ آپ 70 برس کے یتیم ہو گئے؟ تو آپ 20-50 سال پہلے ہو چکے تھے. ان کا میری بیوی مر گئی. تو یہ بھی ایک قسم اور حد ہے غلامی کی, کہ جہاں بھی بھائی بالکل صحیح واقعی, میں جھوٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ حکیم علی حضرت وہ زندہ بھی چلے ابھی, آپ پوچھ لیجیے ان سے, روتے پیٹتے آئے گا. یہ ایکسٹریم ہے. ایک اسٹریم جو ہے وہ یہ, دوسری اسٹریم وہ ہے کہ جہاں عورت پر آپ ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ عورت پر, بالکل نہیں اٹھا سکتے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اس طرح کے غلام بن جائیے, نہ اس کی اجازت ہے کہ بالکل سو قمیض بنائیے. آزادی, آزادی آپ کی بھی, آزادی اس کی بھی. اب مغرب میں, جس میں یورپ بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور ساری ویسٹرن سویلائزیشن تہذیب آتی ہے, وہ نعرہ بلند کرتے ہیں آزادی کا, مگر آزادی نہیں ہے, آوارگی ہے. آزادی نہیں ہے, آوارگی ہے, لالیسنس ہے. کسی قانون کی پابندی وہ نہیں چاہتے ہیں. آزادی اسلام آزادی کا سب سے بڑا حمایتی ہے, جو میں بھی دکھاؤں گا آپ کو, مگر اسلام کے نزدیک آزادی ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا, اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا, رائے کمال میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا, یہ آزادی ہے. وہاں جو آزادی ہے وہ فرائض سے بھاگنے کی آزادی ہے, مگر کہہ رہا ہوں ذمہ داریوں سے بھاگنے کی آزادی ہے. اولاد پر ماں باپ کے حقوق آتے ہیں, بچوں سن لو, ہر جو ہے سنہری ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. تم یورپ کی چمہیں وہاں بہت سی اچھی چیزیں, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آزادی جو اسلام کی آزادی اس کو سمجھو بیٹا, اس امیٹیشن کے پیچھے نہ جاؤ, جمس تمہارے پاس ہے. وہاں کیا آزادی ہے؟ بچہ ماں باپ سے آزاد ہے, آزاد تو نہیں, अरे भैया मेरी जिंदगी गुजर गई वहां, यूरोप अमरीका आते जाते आओ, कोई ऐसी बात नहीं, सब लोग आते जाते रहते हैं। लाहौर का किस्सा मुझे लाहौर के शान बताया, वो लंदन में रहते थे बेचारे पंजाबी आदमी, सीधे बच्चा था उनका 12-13 साल का, उसने कुछ ऐसी बात की जो उनको नागवार हुई। भाई ये सच्चा वाक्य बता रहा हूं आपको, उन्होंने हाथ उठाया उसको मारने के लिए, कहने डैडी घुमाओ टेलीफोन। भैया मुझसे खुद कहा घुमाओ टेलीफोन, मतलब पुलिस को टेलीफोन करूं, डर गए बेचारे, डर गए। इसलिए वो तो फौरन ले जाती पुलिस पकड़ के, वो तो सुनती ही नहीं थी कुछ, मगर वो भी आदमी करते हैं। 2-3 महीने गुजर गए, 2-3 महीने गुजरने के बाद यही शायद क्रिसमस वगैरह का जमाना आया, तो उनका बेटा चलो तुमको पाकिस्तान घुमा जाए, चलो बेटा मेरे पास बेटा तैयार हो गया, सीनियर तो सीनियर, जूनियर तो जूनियर, तैयार हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर निकले, कस्टम इमिग्रेशन के बाहर आते ही उन्होंने एक झापड़ उसे कहा जाओ पुलिस के पास, रोता हुआ गया पुलिस के पास, क्या हुआ कहा मारा, कहा किसने मारा, अब्बा ने मारा, उसने भी एक लंगोटा लगाया। बाप की शिकायत करने के लिए आया तो वहां बेटे बाप से आजाद, मां बाप औलाद से आजाद, मैं वाकयात नहीं बयान कर सकता आपके सामने, मां बाप औलाद से आजाद, शौहर जौजा से आजाद, जौजा शौहर से आजाद। अगर अपार्टमेंट्स में एक अपार्टमेंट ये है, एक अपार्टमेंट ये है, ना इनको खबर है कि इसमें कौन है, ना इनको खबर है इसमें कौन है, किसी को पता नहीं। ये आजादी है, ये जिम्मेदारियों से फरार है, ये आजादी नहीं है, ये आवारगी है। मैं पढ़ता नहीं मजलिस में कभी ऐसी बातें, लेकिन कि अब मजबूरन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब ये आजादी यहां तक पहुंची, वो तो कहिए कि वहां ठंडक बहुत पड़ती है, यही बड़ी खैरियत की बात है। जब गर्मी आती है तब जाकर देखिए कि वहां आलम क्या होता है, बिल्कुल ही आजाद, बिल्कुल आजाद। कहीं कहीं गाय की दुम दिखाई दे जाती है, बकरिया, ऐसी भी जगह हैं जो मुझे बताया कि मैं कभी इसका फुल लग गया नहीं, कि जहां बिल्कुल बिल्कुल नेकेट, 100% नेकेट। एक साहब ने अमरीका मुझसे कहा था कि मैं तो फंस गया भाई, क्या हुआ, कहले मैं गया था किसी बीच बीच का नाम लिया उन्होंने, मैं अपने पांचों कपड़ों में था और वहां किसी के जिस्म में धज्जी भी नहीं थी, धज्जी भी नहीं थी। अब मैं उस माहौल में जाकर सरप्राइज किया, मुझे खबर नहीं थी कहीं माहौल होगा। वो मेरे दोस्त आए अमेरिकन और मेरी शान देखकर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में तुम लोग जंगली रहोगे। मुझसे कहा 21वीं सदी में भी तुम लोग जंगली ही रहोगे। मैंने कहा आपने क्या कहा, कहने मैं क्या कहता हूं, मैं चुप हो गया, चला आया वहां से। उनका चुप क्यों हो गया, आपको वही जवाब देना चाहिए था। उन्होंने वो क्या कहा था, कहा था कि 21वीं सदी में आप जंगली हो गए हैं। तो आपने उससे कहा होता भाई आप मैं जंगली समझते हैं, हम आपको जंगली समझते हैं। अब पता नहीं आप सही कह रहे हैं या हम गलत कह रहे हैं, या हम सही कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, मुख्य ये आप लंग धवंग हम आपको जंगली समझ रहे हैं, हम पांचों कपड़ों में आप हमें जंगली समझ रहे हैं। फैसला तो अभी हो जाएगा, जंगल में चलकर देख लें, अगर जंगली जानवर कपड़े पहने भी होते हैं तो हम जंगली हैं, अगर नंगली होते हैं तो आप जंगली। कौन होता है नंगा भाई, जानवर कोट पतलून में होते हैं, शेरवानी या कबा में होते हैं, नहीं होते ना, बहना नेकेड। तो ये आवारगी वो है कि जिसने इंसान को गिराकर जानवर के हद तक पहुंचा, ये आवारगी नहीं है जो इंसान को जानवर के मंजिल पर ले आए। मौला माफी चाहता हूं आपसे, मगर ये करंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये कल्चर उसके आगे मैं नहीं कह पाऊंगा, ये आवारगी की हद हो गई, ये कल्चर, गे कल्चर, ये गे कल्चर है, कल्चर है ये, गे होना कल्चर है। ये अगर है भी कल्चर तो पैथोलॉजी का स्टूल कल्चर है ये। अब आप نہیں سمجھو تو میں کیا کروں. پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ جو اسٹول کلچر ہوتا ہے وہ یہ کلچر ہے, تحریم و تمدن کے معنوں میں یہ کلچر نہیں ہے. ارے مولا علی ہر جگہ آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے موجود ہے. اپنے بچوں کو بتا دیجئے کہ اس بابا سے اللہ بچے رہیں گے, ہمارے پیارے پیارے بچے ہیں. ڈر لگتا ہے بچے امریکہ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہوئے وہاں کے معاملات بالکل الگ ہیں, بہت مشکلیں ہیں وہاں کے اوپر. تو مولا نے کیا فرمایا ہے, مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کسی اب عجیب بات کہیے یہ آپ گرہ میں باندھ لیجئے, یہ بھی وہ آب کوثر سے لکھا جانے والا ارشاد ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی امر کے بارے میں شک ہو, سن لو بیٹا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو اس کو اس کی انتہا پر پہنچا دو, یعنی اس کو عام کر دو. یہ تصور کرو کہ یہ چیز عام ہو گئی, اب دیکھو کہ یہ اگر سارے معاشرے میں پھیل جائے تو نعمت ہے کہ مصیبت ہے. اگر اس وقت جو نعمت دکھائی دے تو سمجھو کہ واقعی نعمت ہے, اس وقت مصیبت دکھائی دے تو یہ گے کلچر اگر 100% سوسائٹی میں پھیل جائے, سارے انسان مل کر گے ہو جائیں, تو نسل انسانی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ نسل انسانی ختم ہو جائے گی. بھائی امریکہ میں شادیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ, یورپ میں شادیاں ہو رہی ہیں. اگر کسی اردو اسپیکنگ خدا میں خدر کے ہندوستان میں وبا آ رہی ہے, اللہ توبہ, وہاں پارلیمنٹ میں آ گیا کیس چل رہا ہے, معلوم ہوگا آپ کو کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اللہ بچائے. اگر یہ شادیاں شروع ہو گئیں گے کلچر کے اعتبار سے, تو میں نے سنا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں گے سسٹم کے اعتبار سے, تو اگر یہاں بھی یہ صورت ہو گئی, خدا یہاں تو خیر اللہ محفوظ رکھے, کہیں ایسی جگہ جہاں میں صرف اردو بولنا ہو اس لیے میں کہتا ہوں, اردو بولی جاتی ہو اور آپ لڑکے کے باپ کے پاس گئے تو باپ نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, آج میرے بیٹے کی شادی بھی تھوڑی دیر آپ انتظار کیجئے, ابھی میرا بیٹا میرے کیا کہوں اسے بہو کیسے کہوں, وہی تو میں خود ہی پھنس گیا, بہوا کہوں اور کیا کہوں, ابھی بہوا کو لے کر آتا ہوں. دو دوست ملتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں نا, بھائی کی بیوی کیا کہی جاتی ہے, بھابھی. دو دوست آپس ملے, میں ہوں تمہارا فلاں بھائی بہت دن کے بعد ملا, اور یہ ہے تمہارے بھابا. جسٹ امیجن یہ دنیا کدھر جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ لا تجل نفس کا عبد للغیر, کبھی کسی سے متاثر نہ ہو, میرٹ بیسس پر دیکھو, میرٹ بیسس پر دیکھو ہر بات کو, وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں, تباہیاں بھی انہیں کی وجہ سے زیادہ آتی ہیں. بس ابھی تو بہت مجھے کچھ عرض کرنا تھا لیکن وقت اب ختم ہو گیا, اب مجھے اسلام کو تو دکھانا ہے, اب میں آپ کو اسلام میں آزادی دکھاتا ہوں. مجھے یورپین آزادی کی خبر ہے, کتنے پانی میں وہ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے, اور ملکوں جن کا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ رسک وابستہ ہمارا ان سے, وہاں آزادی کتنے پانی میں ہے, آزادی ہے وہاں بے شک, وہاں کتا آزادی ہے. جب تک ان کے سامنے دم ہلاتے رہی ہے آپ آزاد ہیں, ادھر آپ دم توڑی کی اور آزادی ختم ہوئی, آنکھ اٹھا کے آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, آزادی ختم. صحیح بتا رہا ہوں آپ, میرے قصہ معلوم ہے, اب مجبوراً مجھے یہ بات کہنا پڑے گا کہ میں نے کوئی گندی بات کسی کی بھی نہیں کی تھی, کچھ کریٹیکل اسپیچز تھی میری جو ہو گئی تھی, سارا حق میرا ختم ہو گیا. میں 30 برس سے جا رہا تھا, اب جو پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نو یو آر ناٹ پرمیٹڈ, الٹی سیدھی باتیں سب لکھ کے مجھے دے دی, آزادی ختم ہو گئی. میں نے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں, بہت مائلڈ لینگویج میں تھوڑا سا کرٹیسزم کیا تھا ایڈمنسٹریشن کو, کسی شخصیت کو نہیں, تو میری آزادی سلب ہو گئی. اب ان کو بلائیے, اب وہ آئیں کوفے میں, اب وہ آئیں ان کو لائیے کہیں آئیے کوفے میں, کوفے میں آئیں, مولا علی ممبر کوفہ پر ہیں, چاہنے والوں کا مجمع ہے, خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص اٹھتا ہے جو غالباً یہودی تھا, اس نے اٹھ کر ایک بہت ٹیڑھا سوال مولا علی سے کیا, ٹف کوئسچن تھا. اس مجمع میں ایک خارجی بھی بیٹھا ہوا تھا, اس خارجی سے بیٹھا نہ گیا, وہ خارجی کھڑا ہو گیا, جھومنے لگا, آج پھنسے ہیں, آج کیا دیتے, گیا. سنیے سنیے سنیے, یہ بیٹھ گئے تھے, پھر اٹھے, پھر گھومنا شروع کیا, کیا جواب دیا ہے, کیا جواب دیا ہے, کیا جواب دیا ہے. اس کے بعد کیا کہا اسرا, کیا جواب دیا ہے, جو کیا جواب دیا ہے. اور پھر کہتا ما افقا ہذا کافر, تجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کل ایمان کو, تو منحوس کہہ رہا ہے کہ کتنا جینیس ہے یہ کافر, پتہ نہیں یہاں کہو گے تو کہو گے کافر, کتنا جینیس ہے یہ کافر. اس کو کہہ رہا ہے کل ایمان کو کافر کہہ رہا ہے. اب اگر آپ کو کوئی کافر کہے تو سمجھیے کہ یہ کفر کا فتویٰ آپ کو میراث علی میں ملا ہے. ذہین لوگوں کو ہمیشہ کافر قرار دیا جاتا ہے, سر سید بھی کافر قرار دے دیے, ذہانت برداشت نہیں ہے, ذہانت برداشت نہیں ہے. ماں قالت, بس اب جس کو آپ جھومتے ہوئے دیکھیں دو ہی ہیں جو جھومتے ہیں, یا قاری جھومتا ہے یا کوبرا جھومتا ہے, یہ دونوں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مولا کیا کہتے ہیں, کافر کہہ رہا ہے, کافر کہہ رہا ہے, استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مولا کہتے ہیں کہ تم لوگ مسجد میں آتے ہو, میری نماز میں گڑبڑ کرتے ہو, یہ 1500 برس پہلے کی آزادی ہے, واللہ تم لوگ آتے ہو میری نماز میں گڑبڑ کرتے ہو, تم لوگ آتے ہو میرے خطبے میں گڑبڑ کرتے ہو, مجھے گالیاں دیتے ہو, مجھے کافر قرار دیتے ہو, مگر تمہارا مسجد میں آنا نہیں روکا جائے گا. میک اے کمپیریزن, میک اے کمپیریزن, تمہارا مسجد میں آنا نہیں روکا جائے گا, تم کو بیت المال سے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی بند نہیں کیا جائے گا. آزادی کا مذہب ہے, مگر ایک بات خیال رکھنا, مجھے کافر کہو, مجھے ستاؤ, مجھے دکھ پہنچاؤ, میری نماز میں خلل ڈالو, خطبے میں خلل ڈالو, نو پرابلم, تم آزاد ہو, مگر اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اگر تم نے بے خطا لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, تو اس تلوار کو دیکھ رہے ہو, نہ یہ تلوار بدل رہی ہے نہ یہ ہاتھ بدل رہا ہے. نہروان کی جنگ نہ ہوتی, سن لیجئے, نہروان کی جنگ نہ ہوتی اگر یہ ربانی گستاخیاں کرتے رہتے, کبھی نہ ہوتی نہروان کی جنگ. ارے بھائی آپ پڑھیے تو, ماؤں کی گودوں سے بچوں کو, معصوم بچوں کو نکال نکال کر دفاع کرنا شروع کیا, تب ہوئی ہے نہروان کی جنگ. لائیے مثال اس کی, یورپ سے لائیے, کینیڈا سے لائیے, امریکہ سے لائیے, آسٹریلیا سے لائیے, کہیں سے لے کر آئیے, یہ مثال دکھائیے مجھے. یہاں تو ایک کے بعد ایک, اب وقت ختم ہو گیا. مولا جا رہے ہیں جنگ صفین میں, بڑی خبرناک جنگ ہے. رسول اللہ کے ایک سپاہی, ایک صحابی 1000 سپاہیوں کو لیے ہوئے آتے ہیں, جبکہ مولا کا لشکر کوفہ سے روانہ ہو چکا ہے. ارے بھائی آپ نہیں دکھا سکتے, ورلڈ ہسٹری میں اس کی مثال نہیں دکھا سکتے, واللہ نہیں دکھا سکتے. آتے ہیں 1000 سپاہیوں کو لیے ہوئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ان 1000 سپاہیوں کے ساتھ چل رہا ہوں, لیکن ابھی مسئلہ میرے اوپر کلیئر نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں کہ شام والا حق پر ہیں. رہوں گا آپ کے ساتھ, کھاؤں گا آپ کے ساتھ, سوؤں گا آپ کے ساتھ, مگر ابھی میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ حق کے اوپر کون ہے. اگر میدان جنگ میں پہنچ کر مجھ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ شام والے حق پر ہیں تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر ادھر چلا جاؤں گا, مجھ سے کہیے گا نہیں کہ آپ تم نے کھایا ہمارا جا رہا ہے ادھر. مولانا نے فرمایا کہ ہاد یا سنت النبویہ. اللہ اکبر. مولانا کہا یو آر موسٹ ویلکم, ہمارے ساتھ رہو, ہمارا کھاؤ, ہمارے پیو, ہمارے کیمپس میں رہو, ہمارے ٹینٹس میں رہو, ہمارے خیموں میں رہو, چلو وہاں تک جو حق تم پر واضح ہو جائے اس کا ساتھ دو. دکھائیے کہیں, دکھائیے. ارے بھائی ورلڈ ہسٹری میں, ایشیا کی, افریقہ کی, امریکہ کی, یوروپ کی ہسٹری میں اس کی مثال آپ دکھا دیں کہ کوئی 1000 سپاہیوں کا رسالہ جا رہا ہے ساتھ میں اور وہ کھا رہے ہیں, لے کے ساتھ ہو سکتا ہے ادھر چلے جائیں, اور مولا نہیں روک رہے ہیں کہ ہم نہیں روک رہے ہیں, تم چلے جانا ادھر, جو تمہاری نظر میں حق ہو اس کا ساتھ دینا. مگر رسول پر یہ فرما چکے تھے کہ علی المال حق والحق ما علی, وہ جاتے تھے ادھر چھوڑ کر سرواز محمد والے. بیٹا بچوں اپنے جیمس کو پہچانو, جیمس کو جو ہیرے ہیں تمہارے اس کو پہچانو. لاؤ اس کی مثال کہیں بولے, اس آزادی کی مثال لاؤ, وہ آوازی ہے وہ وہاں ملے گی, یہ آزادی دکھاؤ مجھے کہیں بولے. بس چار محرم ہو گئی, شب عاشور ہے, حسین کا خیمہ ہے, 30,000 کا سپاہیوں کا لشکر وحشیوں کا ادھر ہے, 72 سپاہی ادھر ہیں. رات ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, اسی موضوع پر میں جس کو ختم کر رہا ہوں. رات ہو گئی ہے, عشاء کے بعد امام نے ایک بڑے خیمے میں اپنے سپاہیوں کو جمع ہونے کا حکم دیا. سب سپاہی جمع ہو گئے, وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ کہا جائے گا. مولا نے خطبہ شروع کیا. دیکھو بیٹا, آزادی آزادی اس کو کہتے ہیں آزادی. 30,000 میں امام کھڑے میں, اس وقت ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے بھائی, 72 میں ایک آدمی کی بڑی قیمت, ایک آدمی چلا جائے گا لشکر کمزور ہو جائے گا. مولا نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, پیغمبر پر درود کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو لشکر گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے, یہ ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ رسول کی امت رسول کے نواسے کے خون کی پیاسی ہے, ان کو اگر میں مل گیا تو یہ کسی کو ڈھونڈے ڈھونڈیں گے نہیں, میں اپنی بیعت از خود تمہاری گردن سے اٹھا رہا ہوں, کوئی گناہ نہیں ہوگا, تمہیں میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ, اندھیرا ہے رات اندھیرا, چلے جاؤ, اپنی جان بچا لو, کیوں جان دینے پر تلے ہو. اس کے بعد جب امام جگہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے تو امام نے جو چراغ روشن تھا اس کو بجھا دیا, کہا دیکھو میری صورت تم کو دکھائی دے رہی تھی, ممکن ہے کہ اس شب میں کوئی نہ اٹھ رہا ہو, تو اب تو میں نے چراغ بجھا دیا ہے, اب تو خیمے میں اندھیرا ہو گیا ہے, اب چلے جاؤ. کافی دیر تک امام نے چراغ کو اسی کیفیت میں رکھا, دوبارہ جب چراغ کو روشن کیا تو دیکھا کہ ایک چراغ تو وہ ہے جس کو امام نے روشن کیا ہے اور 72 چراغ وفا کے جل رہے ہیں. ایک سپاہی اپنی جگہ سے ٹس چمس ہونے کو تیار نہ ہوا. ایک نوٹ کا کہا فضل رسول یا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہوگا کیا, مریں گے نا, قتل ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, بس ایک ہی مرتبہ تو فضل رسول, اگر ایک مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے, ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, ہماری باڈی کو جسم کو جلا دیا جائے اور خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر اللہ ہم کو زندہ کرے تو پھر ہم تلوار لے کر آپ کی مدد کریں. اگر 70 مرتبہ بھی یہ ہو تو ہم آپ کے دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. یہ ہے آزادی. اب آپ ہی بتائیں, جب اصحاب کے جذبات کیا ہوں تو اب عباس کے جذبات کیا ہوں گے؟ روایت بتاتی ہے کہ عباس ابن علی اٹھے کانپتے ہوئے, یہ شجاع شیر حسین کا تھر تھراتے ہوئے ہو تھر تھرا رہے ہیں, منہ سے کچھ کہا نہیں آ رہا, کہا تو بس اتنا کہا کہ آقا میں آپ کو چھوڑ دوں, اور کل اگر قیامت میں تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید اپنی والدہ کا ذکر کریں گے کہ اگر ماں مجھ سے پوچھے کہ میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا, قیاس یہ کیا لوگوں نے کہ شاید یہ کہیں گے. مگر شہزادی نے کیا کہا کہ کل قیامت میں اگر شہزادی بی بی فاطمہ مجھ سے پوچھ لے کہ عباس تم نے میرے بچے سے اپنی جان پیاری کی تو میں کیا جواب دوں گا. بس اللہ تعالیٰ نے اسے چار منٹ رہ جائیں گے, چار منٹ میں ایک شہید کا ذکر اور آپ کی زحمت ختم کروں. اب آزادی ہے تو میں غلام کا ذکر کرتا ہوں. یہ غلام کون ہے؟ یہ غلام وہ جس کا نام ہے جان. کوئی غلاموں کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ بتائیے, غلاموں کے نام پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ مگر یہ غلام وہ ہے کہ جس کے نام پر شیعہ بسد افتخار اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. جان, جان, لاکھوں بچے ان کا نام ہے جان. اس وقت جان یہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے. جب وہ ربضے میں ڈھکیل دیے گئے ظلم و ستم کے ساتھ تو اب وہ تنہا رہ گئے. حسین نے آگے بڑھ کر آؤ ہمارے ساتھ, آ جاؤ ہمارے ساتھ, رہو آرام سے, رہو چین سے, رہو غلام کیسے سے نہیں بھائی کیسے رہو. امام کے ساتھ رہے, کربلا کے میدان میں ساتھ آ گئے. جب امام کے کئی ایک سپاہی شہید ہو چکے تو جان امام کے سامنے آئے, بوڑھے ہو گئے تھے, حبش کے رہنے والے تھے. ہی واز اے بلیک, سیاہ رنگ تھا. آنے کے بعد کہا فضل بے فاطمہ اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا تم کو ہم اس لیے لائے تھے کہ تم راحت و آرام میں ہمارے ساتھ رہو گے, اب ہم مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم تم کو آزاد کرتے ہیں, جاؤ چلے جاؤ, جان نہ دو, آزادی 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 آزادی, جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ تو بہت سے امام کے جانسار ایسے ہیں کہ جن کو امام نے اذن جہاد دینے میں تھوڑا تعامل کیا, جیسے حضرت عباس آپ کو معلوم ہے, کہا کہ تمہاری وجہ سے سیدانیوں کو ڈھارس ہے, یہ علم رفت لہرا رہا ہے, ان کو سہارا ہے. قاسم سے کہا کہ تم تو میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو, یتیم ہو. علی اکبر کو بھی اجازت نہیں دے رہے تھے, مگر جس کسی کو اجازت دینے میں امام نے تعامل کیا اس نے امام سے خوش آمدیں کی, امام کے ہاتھوں کو چوما, پیروں کو سر رکھا, لوگوں کو اجازت لے لی. لیکن جب جان کو امام اجازت جہاد دیکھنے دینے میں رکتے ہیں تو نہ جان ہاتھ جوڑتے ہیں, نہ امام کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, نہ پیروں پر سر رکھتے ہیں. ارے بھائی جان کو غصہ آ گیا, مگر یہ غصہ غصہ ہے جس پر ہزاروں عقیدتیں نثار ہو جائیں. کہا فضلوں نے فاطمہ, ارے تعریف ہے کہ پیشانی پر سلوتیں پڑ گئیں, سانس پھولنے لگی. کہا فضلوں نے فاطمہ میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا, آپ رسول کے نواسے ہیں, آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ فاطمہ کے لب کے جگر ہیں, میں ایک گمنام انسان ہوں, میں حبش کے رہنے والا ہوں, میری رنگت سیاہ ہے, میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نورانی خون میں میرا نورانی خون ملے تو فضل سے فاطمہ میں تو خون ملا کر رہوں گا. بس مجلس ختم ہو گئے. اب حسین کیا کریں؟ حسین خاموش ہو گئے. حسین کا چھپائی میدان جنگ میں آیا, بہت سے اشیاء کو قتل کیا, زمین پر گرا. حسین دوڑ کر سرانے پہنچ گئے, جان بے ہوش تھے. بس مجلس ختم ہو گئی, جان بے ہوش تھے, سر اٹھا کر اسی طرح سے دانو پر رکھا جیسے عباس کا رکھا تھا, جیسے علی اکبر کا رکھا تھا, اسی طرح سے سر اٹھا کر جان کا پہ دانو پر رکھا اور اپنا نورانی رخسارا جان کے سیاہ رخسارے پر رکھ دیا اور آواز دی, جان 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 میں آ گیا, جان میں آ گیا, جان میں آ گیا, تیرا سر میری گود میں ہے, تیرا سر میری گود میں ہے, تیرا سر میری گود میں ہے. جان نے امام کو مسلسل آوازوں کے بعد آنکھ کھول کر امام کو دیکھا, روایت جاتی ہے منہ سے کچھ نہیں کہا بس مسکرائے اور دنیا سے اللہ کربلا میں دو شہید ایسے ہیں جو مسکرا کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک جون ایک حسین کا بیشی وہ بھی مسکرا کر رخصت ہوا، یہ بھی مسکرا کر رخصت ہوئے، بس آخری جملہ سن لیجئے، جیسے ہی جون نے آخری ہچکی لی امام نے جون کا جنازہ زمین پر رکھا اور اس کے بعد فرمایا پالنے والے میرے معبود میرے اس سپاہی کو میرے اس جانے والے کو اپنے چہرے کی سیاہی کا بڑا احساس تھا، جس سے آنے والی بوئے برد کا بڑا احساس تھا، اے میرے معبود اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دے، میرے معبود اس کی بوئے برد کو بوئے خوش سے بدل دے۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ دفن شہدا کے وقت ہم جب جون کے سرانے پہنچے تو چہرے سے نور کی لپٹیں نکل رہی تھی اور جس سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی تھی۔ بس یا علم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين.